ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین لندن میں گرفتار، لیکن ہزاروں میل دور کراچی خوف سے مفلوج۔ لیکن یہ کیسا احتجاج ہوا اور یہ خوف کیسا؟
یہ احتجاج ایم کیو ایم کا نہیں، یہ الطاف بھائی کے جو فالوورز ہیں، جو ان کے سپورٹرز ہیں، ان کا احتجاج ہے۔
تفصیل کچھ دیر بعد، پہلے عالمی خبریں۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، ظہیر الدین بابر سے خبریں سنیے۔ برطانیہ میں شمالی لندن کے ویلنگٹن ہسپتال میں پاکستان کی سیاسی جماعت ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کے میڈیکل ٹیسٹ ہوئے ہیں۔ منی لانڈرنگ کے الزام میں وہ پولیس کی حراست ہی میں ہسپتال میں داخل ہیں۔ ان کی گرفتاری کے بعد سے پاکستان میں کراچی سمیت صوبہ سندھ کے کئی شہروں میں کاروبار زندگی معمول پر نہیں آ سکا، اور پارٹی کے سینکڑوں کارکنوں نے دھرنے دے رکھے ہیں۔ ایم کیو ایم کے سینئر رہنما فاروق ستار:
مقدمے کے بغیر گرفتار کیا جانا ہماری نظر میں، کم از کم ہماری دانست میں، یہ انصاف کے تقاضوں کے منافی ہے، برطانوی روایات کے بھی منافی ہے، یہ ہمارا نقطہ نظر ہے۔ اس وقت ہمارا جو سب سے بڑا کنسرن ہے وہ الطاف بھائی کی صحت سے متعلق ہے، ان کی خیر و عافیت سے متعلق ہے، اور ان کی زندگی سے متعلق ہمیں اس پر تشویش ہے۔
الطاف حسین تک رسائی کے لیے حکومت پاکستان نے لندن کے سفارت خانے کے ذریعے برطانوی وزارت خارجہ کو باضابطہ درخواست دے دی ہے۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے قریب سیکیورٹی فورسز کی گاڑی پر خودکش حملے میں فوج کے دو افسروں سمیت پانچ افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ تفصیل سنیے رضا ہمدانی سے۔
یہ حملہ آج صبح اسلام آباد کے مضافاتی علاقے تنول میں ہوا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق حملہ آور نے لیفٹیننٹ کرنل ظاہر شاہ اور لیفٹیننٹ کرنل ارشد کی ڈبل کیبن گاڑی کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں دونوں افسران حملہ آور اور قریب سے گزرنے والے رکشے میں سوار دو افراد ہلاک ہوئے۔ مقامی پولیس کا کہنا ہے کہ حملہ آور بھکاری کے روپ میں تھا۔ خفیہ اداروں نے حال ہی میں اپنی ایک رپورٹ میں خدشہ ظاہر کیا تھا کہ قبائلی علاقوں میں فوجی آپریشن کے نتیجے میں ترنول میں بعض ایسے لوگ منتقل ہوئے ہیں جن کا تعلق شدت پسند تنظیموں سے ہے۔
ادھر قبائلی علاقے باجوڑ ایجنسی میں پاکستانی سرحدی چوکیوں پر حملوں میں چار سیکیورٹی اہلکار ہلاک اور چار زخمی ہوئے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ حملہ آور افغانستان سے آئے تھے۔ پاکستانی دفتر خارجہ نے حملے کی مذمت کرتے ہوئے افغان حکام سے یہ مطالبہ دہرایا ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکیں۔ افغانستان کے طالبان کی طرف سے ایک ویڈیو جاری کی گئی ہے جس میں مغوی سارجنٹ بو رابرٹ برگڈال کو امریکی فوج کے حوالے کرنے کے لمحات دکھائے گئے ہیں۔ یہ امریکی فوجی پانچ سال تک افغان طالبان کی قید میں رہے۔ ویڈیو میں انہیں افغان صوبے خوست میں امریکی حکام کے حوالے کرنے کے مناظر فلم بند کیے گئے ہیں۔ اس رہائی کے لیے امریکہ نے پانچ افغان طالبان کو گوانتانامو بے جیل سے رہائی دی تھی۔ امریکہ کے صدر براک اوباما نے روس کو خبردار کیا ہے کہ وہ یوکرین میں تاریخ ہتھکنڈے استعمال نہ کرے۔ پولینڈ میں تقریر کرتے ہوئے امریکی صدر کا کہنا تھا کہ وہ دن گئے جب سلطنتیں اپنا اثر و رسوخ پھیلاتی تھیں اور اب بڑی اقوام چھوٹے ملکوں کی حد تک نہیں کر سکتی۔ صدر اوباما نے کہا کہ آزاد اقوام روسی اشتعال انگیزی کے خلاف متحد ہیں اور اسے مزید تنہائی میں دھکیل سکتی ہیں۔ ادھر یوکرین کے مشرقی شہر لیوہانسک میں روس کے قریب سرحدی علاقوں میں باغیوں اور یوکرینی فوج کے درمیان شدید جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ حکام نے تازہ کارروائیوں میں سات باغیوں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا ہے۔ پاکستان کی وزارت خزانہ کے مطابق ملک کے 9 کروڑ باشندے غریب ہیں۔ نئے بجٹ کے سلسلے میں اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے اس تاثر کو رد کیا ہے کہ ان کا بجٹ غریب کی بجائے امیر طبقے کے لیے ہے۔ انہوں نے ملک میں غریبوں کی تعداد بھی بتائی۔
$2 a day کے حساب سے قریباً 90 million یعنی 9 کروڑ لوگ جو ہیں وہ جو پاورٹی لائن سے نیچے رہتے ہیں۔ اگر 6 کی ایوریج ہو تو 1.5 کروڑ فیملیز کی ہم بات کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے ان کو ریچ کرنا ہے، اور یہ کوئی ہوا میں ہم پالیسیز اور اس طرح نہیں، یہ تو ویژن اور دور کی سوچ ہے کہ ہم نے ان کو ایڈریس کرنا ہے اور ان کو پھر اس سے باہر بھی نکالنا ہے۔
بی بی سی کی عالمی سروس کے لیے کیے گئے ایک سروے کے مطابق ایران، شمالی کوریا اور پاکستان وہ ممالک ہیں جن کے دنیا پر اثر کے بارے میں لوگ سب سے زیادہ منفی رائے رکھتے ہیں۔ تفصیل سنیے شمائلہ خان سے۔
عالمی رائے عامہ کے اس سالانہ جائزے میں دنیا کے 24 ممالک کے تقریباً 25,000 افراد نے حصہ لیا۔ دسمبر 2013 سے اپریل 2014 کے دوران کروائے گئے سروے میں ایران کے بارے میں 60% افراد کی رائے منفی رہی، جبکہ پاکستان اور شمالی کوریا کے بارے میں 58% افراد منفی رائے رکھتے تھے۔ پاکستان کے بارے میں مثبت رائے رکھنے والے افراد کی شرح صرف 16% رہی، جو کہ سب سے کم ہے۔ منفی رائے رکھنے والے افراد میں زیادہ تر کا تعلق مغربی ممالک سے تھا۔ امریکہ میں 58% اور جرمنی میں 80% افراد کے خیال میں دنیا پر پاکستان کا اثر منفی رہا۔ اس کے برعکس اسپین میں پاکستان کے بارے میں مثبت رائے رکھنے والوں کی تعداد میں 14% اضافہ ہوا۔
بی بی سی اردو سروس ہے۔
کل وہ انہیں مارنے آئے، میں نہ بولی، میں ان میں سے نہ تھی۔ پھر وہ ان کو مارنے آئے، میں نہ بولی، میرا ان سے تعلق نہ تھا۔ مارنے کا یہ سلسلہ جاری رہا، میں پھر بھی نہ بولی۔ پھر وہ مجھے مارنے آئے، لیکن اس وقت تک میرے لیے بولنے والا کوئی نہ تھا۔ حالات و واقعات کو سمجھنے کے لیے سیربین دیکھا اور سنا کیجیے۔ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آئیے۔
سیربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ تھکن کا احساس ایک بڑا عجیب احساس ہوتا ہے۔ اگر کچھ دیر اس احساس کے ساتھ گزرے تو یہ یوں آپ کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے کہ آپ یہ بھول ہی جاتے ہیں کہ آپ کس قدر تھک چکے ہیں۔ خبریں میری زندگی بھی ہیں، میری نوکری بھی اور میرا پیشہ بھی۔ شاید اسی لیے مجھے کبھی احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ خبریں مجھے کس قدر تھکا دیتی ہیں، اور خاص طور پہ ایسی خبریں جو آج مجھے یہاں لندن میں دفتر آتے ہی پڑھنے کو ملی۔ آج صبح میری ویب سائٹ bbcurdu.com پر پہلی سرخی کہہ رہی تھی کہ پاکستان کی الطاف حسین تک رسائی کی درخواست، دوسری سیکیورٹی فورسز کی گاڑی پر حملہ، دو افسران سمیت 5 ہلاک، تیسری ایم کیو ایم کے دھرنے جاری، بازار بند، ٹرانسپورٹ معطل، اور چوتھی یہ کہ دو بچیاں ونی قرار دینے پر جرگے کے 19 ارکان گرفتار۔ یقیناً خبریں دینے اور سننے والوں کے لیے یہ ایک تھکا دینے والا نیوز ایجنڈا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی بی بی سی اردو ڈاٹ کام کے صفحہ اول پر ذرا بائیں طرف تھوڑا اوپر کی جانب چند زرافوں کی ایک انتہائی دلکش تصویر پر لکھا تھا، افریقی افق پر شفق کی سرخی۔ پرامن، متین اور خوبصورت جانوروں کی یہ تصویریں دیکھ کر ساری تھکن یوں گئی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ اور اگر آپ بھی خبروں سے اتنا ہی تھک چکے ہیں جتنا کہ میں، تو بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر طلوع غروب آفتاب کے مناظر کی یہ فوٹو گیلری ضرور دیکھیے گا۔ معاف کیجیے گا، تھوڑی دیر کے لیے میں پھر ان مناظر میں کھو گیا، لیکن کیونکہ تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے، تو آئیے کاروبار شروع کرتے ہیں۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے مضافاتی علاقے ترنول کے قریب سیکیورٹی فورسز کی گاڑی پر خودکش حملے میں دو افسران سمیت کم سے کم 5 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ طالبان میں نفاق کے بعد پاکستان کی شدت پسند تنظیمیں کمزور ہوئیں یا نہیں، اس پر تبصرہ آپ سے کچھ دیر بعد سنیے گا۔ پہلے لندن میں متحدہ قومی موومنٹ کے ہیرو، قائد اور رہبر الطاف حسین پر تازہ ترین۔ منی لانڈرنگ کے الزام میں کل گرفتار ہوئے، طبیعت خراب ہوئی، رات ہسپتال میں گزاری۔ آج صبح میرے ساتھی عادل شاہ زیب ان کے پارٹی لیڈر ندیم نصرت سے ملنے گئے، اور اس وقت غالباً ایک جامنی رنگ کے اسمارٹ سے سوٹ میں میرے ساتھ اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں۔ شاہ زیب، سب سے پہلے آج کی تازہ ترین۔
افضل الطاف حسین ابھی تک ہاسپٹل میں ہیں، ہسپتال میں ہیں، ان کے ٹیسٹ ریزلٹ آنا شروع ہو گئے ہیں، اور بی بی سی کو مصدقہ ذرائع سے حاصل ہونے والی معلومات کے مطابق ان کے فاسٹنگ ٹیسٹ کا ریزلٹ اس وقت آ گیا، اور ان کا شوگر لیول جو ہے وہ کافی ہائی ہے، لیکن ابھی ان کے مزید ٹیسٹ جو ہوئے تھے ان کے ریزلٹس آنا ابھی باقی ہیں۔ پولیس ان سے کسی کو ملنے نہیں دے رہی، حتیٰ کہ ان کی صاحبزادی فضا الطاف کو بھی آج ہسپتال سے واپس کر دیا گیا ہے۔ لیکن ایم کیو ایم کے مرکزی رہنما جو ہیں وہ اس وقت لندن پہنچنا شروع ہو گئے ہیں، اور صبح جب میں ان کے انٹرنیشنل سیکرٹریٹ کوریج کے لیے گیا تو وہاں میں نے ان کے رہنماؤں کو نہایت غمگین اور افسردہ پایا۔ میں لاسٹ ٹائم جب وہاں پہ گیا تھا ایم کیو ایم کے آفس میں 2012 میں، تو اس وقت کے ماحول میں اور آج کے ماحول میں، اس ماحول کے فرق سے ہی آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ کچھ ہوا ہے یا کچھ ہونے والا ہے۔
بالکل صحیح۔ تو یہ بتائیے عادل کہ جب تک الطاف حسین اس جھنجھٹ سے نمٹیں، پارٹی کون چلائے گا؟
ایم کیو ایم کی تنظیمی ڈھانچے میں پارٹی کے رہبر تو الطاف حسین ہیں لیکن زیادہ تر معاملات چار ڈپٹی کنوینرز ہی چلاتے ہیں جن میں خالد مقبول صدیقی، نصرت شوکت، ناصر جمال اور سینئر ڈپٹی کنوینر ندیم نصرت شامل ہیں اور ندیم نصرت اس وقت انہوں نے پارٹی کے تمام معاملات سنبھال لیے ہیں اور ایم کیو ایم اور اسکاٹلینڈ یارڈ کے درمیان جو معاملات ہیں ان کی ذمہ داری بھی ندیم نصرت کو سونپ دی گئی ہے۔
عادل شاہ زیب، آپ نے کل رات گئے تک کام کیا اور آج بھی صبح سویرے گھر سے نکل پڑے، اب جائیے آرام کیجیے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔
بہت شکریہ۔
اسی دوران ہمارے ایک اور ساتھی زیاد ظفر لندن کے ویلنگٹن ہسپتال کے باہر ڈیرہ ڈالے تھے جہاں الطاف حسین کا طبی معائنہ کیا جا رہا ہے۔ زیاد بھی اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ جی زیاد، کیا خبر لائے؟
جی عامر، جس طرح آپ نے کہا آج صبح میں ویلنگٹن ہاسپٹل کے باہر موجود تھا جہاں الطاف حسین کل سے زیر علاج ہیں لیکن یہاں بھی پولیس کی حراست میں ہی ہیں۔ تازہ خبر یہ ہے جس طرح عادل نے کہا کہ الطاف حسین کے میڈیکل ٹیسٹ تقریباً سارے مکمل ہو گئے ہیں اور آج یہ پولیس کو دے دیے جائیں گے۔ اب سے کچھ دیر پہلے میری اسکاٹلینڈ یارڈ کے ایک ترجمان سے بات ہوئی جن کا کہنا تھا کہ اگر ڈاکٹرز ان کی صحت سے مطمئن ہیں تو پھر انہیں واپس تھانے منتقل کر دیا جائے گا جہاں پہ یا تو انہیں ان پہ چارجز فائل کیے جائیں گے یا پھر انہیں بیل پہ چھوڑ دیا جائے گا اور تیسری صورت میں ان کو ریلیس ود نو فردر ایکشن بھی،
یعنی مزید کسی کاروائی کے بغیر چھوڑ دیا جائے گا تیسری صورت میں۔ زیاد ظفر، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ آپ نے سنا کہ فی الوقت ایم کیو ایم کی کمان ندیم نصرت کے ہاتھ میں ہے، ان سے انٹرویو تھوڑی دیر میں ہے، لیکن پہلے ایک نظر کراچی کے حالات پر۔ ریاض سہیل کی رپورٹ۔
کراچی کے سرگرم کاروباری مراکز امپریس مارکیٹ، لیاقت آباد، حیدری، تارک روڈ، بنس روڈ، بولٹن مارکیٹ اور الیکٹرانک مارکیٹ آج ویران رہیں جبکہ شہر کے بیشتر پیٹرول پمپ اور سی این جی اسٹیشن بھی بند رہے۔ کراچی ٹرانسپورٹ اتحاد نے گزشتہ شب ہی سڑکوں پر گاڑیاں نہ لانے کا اعلان کر دیا تھا، اس وجہ سے لوگ گھروں تک محدود رہے اور سڑکوں پر سناٹے کا راج رہا۔ کراچی کی جامعات اور تعلیمی بورڈوں نے بھی امتحانات ملتوی کر دیے تھے جبکہ سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں میں تعلیمی سرگرمیاں معطل رہیں۔ شہر کی مرکزی شاہراہ امیجنا روڈ پر متحدہ کوئمنٹ کا دھرنا دوسرے روز بھی جاری رہا اور سڑک پر شامیانے لگا کر دھرنا دیا گیا۔ متحدہ کوئمنٹ کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار کا کہنا تھا کہ جب تک حکومت پاکستان اور برطانوی حکومت الطاف حسین کی صحت کی ضمانت نہیں دیتی دھرنا جاری رہے گا۔ کراچی کے علاوہ حیدرآباد، نواب شاہ اور سکھر میں بھی پریس کلب کے باہر ایم کیو ایم کے کارکنوں کے دھرنے جاری ہیں۔ سخت گرمی کے باوجود یہ کارکن اپنے سربراہ سے اظہار یکجہتی کے لیے موجود ہیں۔ سکھر میں کارکنوں نے سروں پر سفید پٹیاں باندھی ہوئی ہیں جن پر الطاف یا موت تحریر ہے۔ کراچی میں ایم کیو ایم سے اظہار یکجہتی کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ فنکشنل کی قیادت نے بھی دھرنوں میں شرکت کی۔ دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر صوبائی وزیر نثار کھوڑو نے ایم کیو ایم کی عدم تشدد کی پالیسی کی تعریف کی۔ ملک کے سب سے بڑے شہر میں کل معمولات زندگی بحال ہو سکیں گے یا نہیں، رات گئے تک یہ غیر واضح تھا۔ واضح ہے کہ کاروبار معطل کرنے کی کسی نے بھی کال نہیں دی لیکن ماضی کی پرتشدد کاروائیوں کے باعث تاجروں نے اپنا کاروبار بند رکھنے میں بہتری ظاہر کی۔ سندھ حکومت نے بھی تاحال کاروبار بحال کرانے کی کوشش نہیں کی۔ ریاض سہیل، بی بی سی، کراچی۔
گرفتاری لندن میں لیکن خوف کے سائے کراچی پر، ایسا کیوں؟ یہ سوال میں نے کراچی کے مکین پروفیسر ڈاکٹر توصیف سے پوچھا۔
دیکھیے، کراچی 1985 میں سیاسی تصادم کا شہر رہا ہے اور ہر سال دو سال بعد بڑے سیاسی تصادم ہوتے ہیں جس میں عام آدمی بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے، تو ہر آدمی کے ذہن میں خوف کی ایک لہر موجود ہے۔ کل 1:30 کے قریب جب یہ خبر آئی کہ الطاف حسین صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے تو ہر آدمی اس خوف کا شکار ہوا کہ اب ہنگامے شروع ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ شہر بند ہوا، ٹریفک جام ہوا اور بعض جگہوں پہ تقریبی کاروائیاں بھی ہوئی اور دکانداروں نے بھی اسی خوف سے دکانیں بند کر دی، اور یہ خوف اس لیے بھی ہے کہ اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو انہیں مستقبل میں انتقام کا نشانہ بنایا جائے گا۔ تو یہ صحیح ہے کہ ایم کیو ایم نے ہڑتال کی اپیل نہیں کی، مگر ماضی کے تمام شواہد سے یہی ظاہر ہو رہا تھا کہ شہر میں کچھ ہونے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 24 گھنٹے ہو گئے، آج بھی شہر مفلوج ہے، لاکھوں لوگ اپنے روزگار کو نہیں آ سکے اور وہ گھروں میں مقید ہیں اور بعض غریب لوگوں کے گھروں میں تمہارے خیال فاقے شروع ہو گئے۔
اور جن غریب لوگوں کے گھروں میں فاقے شروع ہو گئے ہوں گے ڈاکٹر توصیف، وہ بھی تو ایم کیو ایم کے حمایتی ہو سکتے ہیں، کیا پارٹی اس صورت حال سے نمٹنے کے لیے کچھ کر رہی ہے اس وقت؟
میرا خیال ہے ایم کیو ایم اس طرح نہیں سوچتی کہ وہ لوگوں کے لیے کچھ کرے، اور وہ تو پیدا کر کے دھرنے کی طرف لے جا رہے ہیں اور یہی ایک بنیاد ہے جس کی وجہ سے دوسری جماعتوں کو اسپیس ملتی ہے۔
یہ تھے کراچی سے ڈاکٹر توصیف. اگر صرف الطاف حسین کی گرفتاری پر اتنی بے چینی ہے تو آگے کیا ہوگا؟ خاص طور پر ایک ایسی سیاسی جماعت کا جس کا نعرہ ہے کہ ہمیں منزل نہیں رہنما چاہیے. یہی سوال ہماری ساتھی عالیہ نازکی نے ندیم نصرت سے کیا جو اس کڑے وقت میں ایم کیو ایم کی کمان سنبھالے ہوئے ہیں.
دیکھیے پارٹی ایک کلیکشن ہے فالوورس کا, اور یہ انڈیویجول کا ڈیسیجن نہیں ہے, فالوورس کا کلیکٹیو ڈیسیجن ہے. یہ آفیشیل, ویسے میں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ یہ سلوگن نہیں ہے کہ ہمیں منزل نہیں رہنما چاہیے. الطاف بھائی خود بلیو کرتے ہیں ریئلزم میں اور پریکٹیکلزم میں, اور پارٹی 36 سال سے الطاف بھائی اس کی قیادت کر رہے ہیں, انشاءاللہ کرتے رہیں گے. پارٹی جو ہے وہ کیپیبل ہے, وہ اس کو الطاف بھائی کی قیادت کی یقیناً ضرورت ہے.
لیکن کیا قیادت میں تبدیلی کے لیے جماعت تیار ہے؟
یہ سوال دیکھیں, میں خود الطاف بھائی کا کارکن ہوں. جو ان کا الطاف بھائی پہ ٹرسٹ ہے اس میں اس قسم کا میرا خیال ہے کوئی سوال ابھی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ اس سوال پہ غور کرنے کے لیے بھی تیار ہوں.
جو الزامات لگائے گئے ہیں الطاف حسین صاحب پر, جن کے تحت انہیں گرفتار کیا گیا ہے, ان کے دفاع میں پارٹی کا موقف کیا ہے؟
یقیناً ایم کیو ایم کے مخالفین نے اس طرح کا ایک تاثر دیا کہ ڈاکٹر عمران کے اور ایم کیو ایم کے کچھ ایسے معاملات ہیں کہ خود ایم کیو ایم شاید خدا نخواستہ اس پہ انوالو ہو. لیکن وقت نے ثابت کر دیا, 4 سال ہونے کو آ رہے ہیں, اس قسم کا کوئی الزام ثابت نہیں ہو سکا. اور پھر اسی میں ضمنی سوالات اٹھے جس میں منی لانڈرنگ کا بھی ہو, اور ایم کیو ایم کے جو لوگ لندن میں ہیں ذمہ دار اور رہنما اور کارکنان, پولیس نے جس قسم کی دستاویزات مانگی, جس قسم کے سوالات کیے, تمام سوالات کے مکمل جواب دیے. اور اسی لیے جب یہ سب کچھ ہوا الطاف بھائی کی جب گرفتاری کے حوالے سے, تو یہ ہمارے لیے بھی ایک صدمہ تھا, شوق تھا, کیونکہ ہم تو مکمل طور پر تعاون کر رہے ہیں اور اس میں ابھی بھی کوئی تبدیلی نہیں ہے, کیونکہ ہمارا بلیف ہے کہ وی ہیو نتھنگ ٹو ہائیڈ.
الطاف حسین صاحب کی گرفتاری کے بعد جو رد عمل سامنے آیا ہے وہ پاکستان میں سامنے آیا ہے, کراچی کل بند تھا, تو یہاں گرفتاری پر وہاں احتجاج, اس کی کیا وجہ ہے؟
دیکھیے جو احتجاج جس کو کہا جا رہا ہے, میں تھوڑا سا اس میں ڈیفر کروں گا, کیونکہ یہ جو کل شہر بند ہوا اس میں ایم کیو ایم نے, آپ مجھے کوئی خبر دکھا دیں, کوئی اپیل دکھا دیں, ایم کیو ایم کی طرف سے کوئی اپیل نہیں کی گئی. یہ احتجاج ایم کیو ایم کا نہیں ہے, یہ الطاف بھائی کے جو فالوورز ہیں, جو ان کے سپورٹرز ہیں, ان کا احتجاج ہے.
پاکستانی حکومت نے الطاف حسین صاحب تک کاؤنسلر رسائی مانگی ہے برطانوی حکومت سے, تو کیا اگر پاکستانی حکومت اس وقت آپ کی مدد کرنا چاہے اس کے لیے آپ تیار ہیں؟
اس کے دو پارٹ ہیں. پہلا پارٹ تو یہ کہ خود ہمارے پاس اپنی لیگل ٹیم موجود ہے, جو الطاف بھائی کے حوالے سے جو بھی ہے یا پارٹی کے دیگر رہنماؤں کے حوالے سے الزامات ہیں ان کا مکمل طور پر دفاع کر رہی ہے, ان کی ایبلٹی میں ہمیں کچھ شک نہیں. جہاں تک حکومت کی اس دعوت کا تعلق ہے, میڈیا کے ذریعے ہم اس سے آگاہ ہوئے ہیں, تاہم یہ حکومت کی جانب سے ہم شور کی خبر درست ہے.
ندیم نصرت صاحب ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ.
ایم کیو ایم کے رہنما ندیم نصرت جو ہماری ساتھی عالیہ نازکی سے بات کر رہے تھے. اس معاملے میں آگے بھی جو ہوگا فوراً آپ تک پہنچائیں گے. اور اب پاکستان سے یہ خبر کہ اسلام آباد کے مضافاتی علاقے ترنول کے قریب فتح جنگ روڈ پر آج سیکیورٹی فورسز کی گاڑی پر ہونے والے خودکش حملے میں 2 افسران سمیت کم سے کم 5 افراد ہلاک ہوئے ہیں. اسلام آباد سے شہزاد ملک.
فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق اس خودکش حملے میں لیفٹیننٹ کرنل ظاہر شاہ اور لیفٹیننٹ کرنل ارشد ہلاک ہو گئے ہیں, جبکہ اس حملے میں 3 عام شہری بھی ہلاک ہوئے ہیں جن میں ایک رکشہ ڈرائیور بھی شامل ہے. مقامی پولیس کے مطابق خودکش حملہ آور ایک بھیکاری کے روپ میں تھا. پولیس کا کہنا ہے کہ جس ریلوے پارٹی کے قریب یہ خودکش حملہ ہوا وہاں پر بھیکاریوں کی ایک خاصی تعداد موجود ہوتی ہے, اور جو ہی ریلوے کا پھاٹک بند ہوتا ہے یا گاڑیوں کی رفتار کم ہوتی ہے تو بھیکاری ان گاڑیوں کی طرف بھاگتے ہیں. پولیس حکام کا کہنا ہے کہ شواہد سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حملہ آور کو پہلے سے ہی فوجی افسران کی آمد کا علم تھا, اور ملزم کی معاونت کرنے والے افراد نے اس علاقے کی ریکی بھی کر رکھی تھی. پولیس نے جائے حادثہ سے مختلف انسانی اعضاء کو اکٹھا کرنے کے بعد انہیں راولپنڈی کے ایک اسپتال میں منتقل کر دیا ہے, اور اس واقعے سے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے ریلوے پارٹی کے انچارج سے پوچھ گچھ شروع کر دی ہے. پولیس حکام کا کہنا ہے کہ خودکش حملہ آور کا چہرہ قابل شناخت ہے اور وہ حلیے سے غیر ملکی معلوم ہوتا ہے. واضح رہے کہ خفیہ اداروں کی رپورٹ کے مطابق تھانہ ترنول کی حدود میں قبائلی علاقوں میں شدت پسندوں کے خلاف آپریشن کے بعد بڑی تعداد میں لوگ نقل مکانی کر کے ترنول کے علاقے میں رہ رہے ہیں. اس رپورٹ میں اس خدشے کا بھی اظہار کیا گیا ہے کہ ان میں ایسے افراد کی بھی ایک خاصی تعداد موجود ہے جن کا تعلق شدت پسند تنظیموں سے ہے. ادھر کل عدم تحریک طالبان پاکستان درہ آدم خیل اور احرار الہند نے بی بی سی کو الگ الگ ٹیلی فون کر کے اس واقعے کی ذمہ داری قبول کی ہے. شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد.
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر طالبان اپنے میں پڑنے والی پھوٹ سے کمزور ہوئے ہیں تو پھر اس نوعیت کے حملے بڑھتے کیوں جا رہے ہیں؟ تجزیے کے لیے میں نے زحمت دی دفاعی امور کے ماہر بریگیڈیئر سعد کو.
جتنے اس میں داڑیں آئیں گی نا اتنے یہ خطرناک ہو جائیں گے. بلنڈر گروپس ہوں گے، ان کے کوئی پتہ نہیں چلے گا کہ کیا کس نے ہے. آپ کو یہ بھی اندازہ نہیں ہوگا کہ یہ کیا کس نے ہے، کیونکہ آلریڈی لوگ 30 سے 55 گروپ کے درمیان کہہ رہے ہیں کہ نارتھ وزیرستان میں ہیں. تو جب سپلنٹرنگ ہوگی تو یہ اس سے بڑی تعداد اس سے بڑھ جائے گی. آپ کو پتہ نہیں چلے گا، آپ کا ریڈار کلٹر اپ ہو جائے گا. یہ ویسے بھی مختلف نام استعمال کرتے ہیں کنفیوژن ڈالنے کے لیے، مختلف نام یہ اختیار کرتے رہتے ہیں. اور پھر تو جینونلی مختلف تنظیمیں اس طرح ہو جائیں گی، ان کے اوپر کنٹرول بالکل نہیں ہوگا. اور وہ جو اس کے اثرات ہیں یا اس کا جو رد عمل مطلب ہے کہ ریاست کی طرف سے آئے گا وہ اس سے بھی مبرہ ہوں گے. مطلب ہے کہ ایک بڑی تنظیم ہے نا، تو وہ سوچیں گے کہ جی اگر ہم نے یہ کیا تو ہمارے اوپر یہ آ سکتا ہے، لیکن تھوڑا سا اس کے اوپر ہاتھ نرم رکھیں. وہ کہہ سکتے ہیں، لیکن جب اس قسم کا ہوگا تو ان کو کہے گا اچھا جی آئے گا تو آئے گا، دیکھا جائے گا، آئے گا تو ساتھ بہت بڑے سے لوگ زد میں آئیں گے. سو دے ول ٹیک دی رسک. اس طرح اس کی آپریشنل جو کمزوری ہے مجھے اس طرح نہیں ہے. اگر اس کو یعنی جو اس کا ہے یہ کمزوری جو انہوں نے دکھائی ہے اس وقت نارتھ وزیرستان میں، کہ دو مختلف دھڑے جو ہے نا وہ سامنے آ گئے، صرف نارتھ وزیرستان کی حد تک ہے، یہ کہیں اور تو نہیں ہے. اور اس قسم کے گروپ اگر آپ پہلے بھی دیکھ رہے ہیں تو وہ مطلب ہے کہ آپریشنلی اور فائنینشلی آٹونمس ہیں. اچھا. اگر آپ سوات کے طالبان دیکھیں تو وہ علیحدہ ہیں، وہ آٹونمس ہیں. باجوڑ کے طالبان آپ دیکھیں، مومند کے جو ہیں وہ سب سے خطرناک ہیں اور تقریباً آٹونمس ہیں. ان دونوں پہلے بات چیت کرنے میں مطلب ہے کہ ان کی زیادہ دلچسپی نہیں تھی، اور جب آپ نے بات چیت وغیرہ شروع کی وہ 23 بندے بھی انہوں نے مار دیے تاکہ اس کو سبوٹاج کیا جائے جو بات چیت کا حکومت چلانے کی کوشش کر رہی تھی. تو یہ میرے خیال میں ایسے کوئی مونولتھ نہیں ہے، پہلے بھی اس کے اندر تھی، ایک اور ہو گیا تو کیا فرق پڑتا ہے. لیکن ایک ویکنیس آئی ہے آپریشنل، ایک ویکنیس ہے ان میں، لیکن وہ اگر آپ اس کو ایکسپلائٹ کریں تب ویکنیس ہے.
اچھا کیسے کریں، کیسے کریں؟ آپ نے کہا کہ اگر آپ اس کو استعمال کریں اس کمزوری کو تو پھر تو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، تو کیسے کرے استعمال حکومت؟
دیکھیں جی، میں میری اپنی رائے یہ ہے کہ ایک کو آپ جیسے یہ آپ کو باتوں میں ٹریپ کرتے ہیں، جو ایک گروپ ہے وہ پاکستان میں مطلب ہے کہ زیادہ دلچسپی نہیں رکھتا ہے، اور وہ پہلے بھی حامی تھا کہ جی ریاست ہے پاکستان کی، اس سے بات چیت ہو سکتی ہے، اس کے ساتھ لڑائی اچھی بات نہیں ہے. اس کو آپ فی الحال ذرا سائڈ پہ کریں نا. باقیوں کے ساتھ جو بات چیت نہیں کرتے ہیں ان کو اوپر ابھی آپ جا سکتے ہیں، اور یہ ان کے ساتھ نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان کے ساتھ آپ بات چیت کا وہ چلائیں اور اس مسئلے کو ختم کریں. تو جو اس وقت پرو اور اینٹی ہیں، مطلب ہے کہ جو مخالف ہیں اور جو اس کے طرفدار ہیں
جی،
ان کو آپ ابھی آپ کے پاس ایک موقع ہے کہ وہ علیحدہ ہو گئے ہیں، تو ان کو آپ ذرا علیحدہ کریں اور دوسرے کو کریں، پھر بعد میں دوسروں کے ساتھ دیکھا جائے گا.
دفاعی امور کے ماہر بریگیڈیئر سعد. اور اب ایسی ہی مارا ماری سے متعلق ایک اور خبر کہ پاکستان کے قبائلی علاقے باجوڑ ایجنسی میں سیکیورٹی ذرائع کے مطابق سرحد پار سے ہونے والے حملے میں 4 سیکیورٹی اہلکار اور ایک افسر سمیت 4 زخمی ہوئے ہیں. رفت اللہ رکزئی کی رپورٹ.
عسکری ذرائع نے بی بی سی کو بتایا کہ آج صبح سرحد پار سے مسلح عسکریت پسندوں نے باجوڑ ایجنسی کے علاقے مانوزنگل اور مخٹاپ میں قائم پاکستانی سرحدی چوکیوں پر خودکار اور باری ہتھیاروں سے حملہ کر دیا. ذرائع کے مطابق اس حملے میں 4 سیکورٹی اہلکار ہلاک اور 4 زخمی ہوئے. زخمیوں میں ایک افسر بھی شامل ہیں. مقامی لوگوں نے بتایا کہ پاک افغان سرحدی علاقے میں صبح کے وقت فائرنگ کا سلسلہ شروع ہوا اور دوپہر تک وقفے وقفے سے جاری رہا. انہوں نے کہا کہ علاقے میں کئی گھنٹوں تک باری ہتھیاروں کی آوازیں گونجتی رہی. دریاسنا حکومت پاکستان نے باجوڑ ایجنسی میں سرحد پار سے ہونے والے حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے. دفتر خارجہ کی طرف سے آج جاری ہونے والے ایک مختصر بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ معاملہ کابل میں افغان حکومت اور اسلام آباد میں افغان سفارتخانے کے ساتھ اٹھایا گیا ہے. بیان کے مطابق اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ افغانستان اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکنے کے لیے ٹھوس اقدامات کرے. ادھر دوسری طرف کالعدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان نے کہا ہے کہ پاکستانی سیکورٹی فورسز سرحدی علاقے میں پیش قدمی کر رہی تھی کہ اس دوران ان پر حملہ کیا گیا. تحریک کے ایک ترجمان نے دعویٰ کیا کہ اس حملے میں سیکورٹی فورسز کو بھاری جانی نقصان پہنچایا گیا ہے. خیال رہے کہ گزشتہ چند دنوں کے دوران سرحد پار سے پاکستانی علاقے پر یہ تیسرا بڑا حملہ ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق اس سے پہلے ہونے والے حملے میں ایک سیکیورٹی اہلکار ہلاک جبکہ جوابی کارروائی میں 16 شدت پسند مارے گئے تھے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ سرحد پار افغانستان کے علاقوں سے پہلے بھی باجوڑ اور مومند ایجنسیوں، چترال اور دیر کے اضلاع پر طالبان کی جانب سے حملے کیے جاتے رہے ہیں جس میں درجنوں سیکیورٹی اہلکار اور عام شہری ہلاک ہو چکے ہیں۔ گزشتہ سنیچر کو دونوں پڑوسی ممالک پاکستان اور افغانستان نے سرحد پار سے ہونے والے حملوں کے لیے ایک دوسرے پر الزامات لگائے تھے۔ چند روز قبل افغانستان کے صدر حامد کرزئی کی جانب سے پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ پاکستانی فوج کی جانب سے افغان علاقوں پر گولہ باری بند کی جائے۔
پشاور سے رفت اللہ اورکزئی۔ سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے
اور میں ہوں شہپار سلیم، میرا بھی آداب قبول کیجیے۔
پروگرام آپ کا خط ملا میں ایک صاحب نے پہلے تو مصرع داغا کہ لے کے رشوت پھنس گیا ہے، دے کے رشوت چھوٹ جا، اور پھر کہا کہ جب تک معاشرے کے سکہ رائج الوقت کا خاتمہ نہیں ہوتا، مثبت تبدیلی کی امید رکھنا ہے احمقوں کی جنت میں رہنا۔
محمد طفیل کہتے ہیں، یہود النصارہ کے بارے میں آپ نے دفاعی کالم لکھ کر مغربی آقاؤں کا حق نمک ادا کر دیا۔
آپ بھی سوال کریں اور اپنی رائے دیں، ہم اسے اتوار کو سیربین اور پیر کو جہانما میں نشر کرتے ہیں۔
پاکستان میں ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد، بھارت میں ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3035 دہلی، اور ای میل کے لیے ہمارا ایڈریس ہے urdu@bbc.co.uk۔
شاپارا سلیم اور عارف وقار کو اجازت دیجیے۔
کھیلوں کی خبریں عبدالرشید شکور کی زبانی۔
پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان مصباح الحق کا کہنا ہے کہ سمر کیمپ کا مقصد کھلاڑیوں کی فٹنس بہتر بنانا تھا اور اس کا فائدہ کرکٹرز کو ہوا ہے۔
ٹوٹلی جو اس کی فوکس تھا ہمارا، وہ ہماری فٹنس تھی، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ فیوچر میں ہمیں تھرو آؤٹ دا ایئر ہیلپ آؤٹ کرے گی۔ یہ چیز اس کو کنٹینیو کریں گے ہم لوگ نیکسٹ سیریز سے پہلے پہلے، جو ایک ہمارا ریدم بنا ہوا ہے، تو آئی تھنک اس کا بہت فائدہ ہوگا انڈیویجلی بھی اور ایز اے ٹیم بھی۔
عالمی کپ فٹ بال کی تیاری کے سلسلے میں میزبان برازیل نے پناما کو 4 گول سے ہرا دیا۔ اس جیت میں نیمار نے خود 1 گول کر کے اور 1 گول میں مدد دیتے ہوئے اہم کردار ادا کیا۔ برازیل کی ٹیم دوسرا وارم اپ میچ جمعے کے روز سربیا کے خلاف کھیلے گی۔ آج انگلینڈ کی ٹیم وارم اپ میچ ایکواڈور کے خلاف کھیل رہی ہے۔ سری لنکن کپتان اینجلو میتھیوز نے آخری ون ڈے میں انگلینڈ کے بیٹس مین بٹلر کو رن آؤٹ کیے جانے کے فیصلے کو حق بجانب قرار دیا ہے۔ میتھیوز کہہ رہے ہیں بالر سینا نائکے نے بٹلر کو 2 مرتبہ وارننگ بھی دی تھی کہ وہ کریز سے باہر نہ نکلے، لیکن انہوں نے توجہ نہ دی۔ نہ صرف اس میچ میں بلکہ چوتھے ون ڈے میں بھی بٹلر نے یہی حرکت کی تھی۔ ان کا رن آؤٹ قواعد و ضوابط کے مطابق ہے۔ ایجبسٹن میں کھیلے گئے 5ویں ون ڈے میں بٹلر کو سینا نائکے نے اس وقت رن آؤٹ کر دیا تھا جب وہ کریز سے باہر نکل گئے تھے۔ مبصرین اور ماہرین اس رن آؤٹ پر 2 حصوں میں بٹ گئے ہیں۔ سابق کپتان ایلک سٹورٹ کا کہنا ہے کہ سری لنکن ٹیم نے جو کچھ بھی کیا وہ قوانین کے مطابق ہے۔ البتہ مائیکل وان اور فلپ ٹفنل نے میتھیوز پر تنقید کی ہے۔ فرینچ اوپن میں اینڈی مرے اور رافیل نڈال کوارٹر فائنل کھیل رہے ہیں۔ نڈال کا مقابلہ ڈیوڈ فیرر سے ہے جبکہ مرے کے مد مقابل مونفیلز ہیں۔ عالمی کپ ہاکی ٹورنامنٹ میں آج آرام کا دن ہے۔ پول اے میں آسٹریلیا اور بیلجیم 6-6 پوائنٹس کے ساتھ سر فہرست ہیں۔ پول بی میں ہالینڈ اور نیوزی لینڈ کے 6-6 پوائنٹس ہیں۔ جرمنی کو غیر متوقع طور پر ارجنٹائن کے ہاتھوں 1 گول سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔
کھیلوں کی خبریں سنا رہے تھے عبدالرشید شکور۔ امریکہ میں محققین کا کہنا ہے کہ خواتین کے ناموں والے طوفان مردوں کے ناموں والے طوفانوں سے کہیں زیادہ تباہی مچاتے ہیں۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی اس خبر پر ہمیں اپنی رائے ضرور بھیجیے گا۔ اب وقت ہوا ہے خبروں کے خلاصے کا۔ اسلام آباد میں ظہیر الدین بابر۔
پولیس کی حراست میں لندن کے ہسپتال میں داخل ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کی میڈیکل رپورٹ میں ان کا شوگر لیول معمول سے زیادہ بتایا گیا ہے۔ ان کی گرفتاری کے بعد سے پاکستان میں کراچی سمیت صوبہ سندھ کے کئی شہروں میں کاروبار زندگی شدید متاثر ہے اور ایم کیو ایم کے کارکنوں نے دھرنے دے رکھے ہیں۔ پاکستان میں کل عدم تحریک طالبان پاکستان نے آج صبح قبائلی علاقے باجوڑ ایجنسی کی سرحدی چوکیوں اور اسلام آباد کے قریب سیکیورٹی فورسز کی گاڑی پر حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ ان حملوں میں 2 فوجی افسروں سمیت 9 افراد ہلاک ہوئے۔ تحریک طالبان نے دھمکی دی ہے کہ جب تک ان کے خلاف فوجی کارروائیاں بند نہیں ہوتی ان کے حملے جاری رہیں گے۔ پاکستان کی وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ ملک میں 9 کروڑ باشندوں کے حالات زندگی خط غربت سے نیچے ہیں، اور امریکہ کے صدر براک اوباما نے روس کو خبردار کیا ہے کہ وہ یوکرین میں بقول ان کے تاریخ ہتھ کنڈے استعمال کرنے سے باز آئے۔
سیربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین منی لانڈرنگ کے الزام میں کل گرفتار ہوئے۔ رات کو طبیعت بگڑی، ہاں رات ہسپتال میں گزری۔ ابھی تک کیا ہوا، آگے کیا ہوگا، یہ آج کے سیربین کا بڑا موضوع رہا، اور مزید تفصیل آپ جب چاہیں آپ کو ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com سے مل سکتی ہے۔ اب ایک فرق نوعیت کی خبر۔ لاپتہ افراد کا ذکر آپ اکثر سنتے ہیں۔ بلوچستان میں یہ معاملہ ایک عرصے سے مقامی آبادی کے لیے اذیت اور عذاب کا باعث بنا ہوا ہے، لیکن بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بھی صورتحال کچھ مختلف نہیں۔ پیر کے روز حال متنازع، مستقبل پر امکان کے نام سے کشمیر کے موضوع پر لندن میں ایک کانفرنس ہوئی۔ ہماری نامہ نگار کندیل شام اس کانفرنس میں شریک تھیں۔ آئیے سنتے ہیں کیا باتیں ہوئیں۔
یہ ورک شاپ سارا دن جاری رہی۔ اس کے 4 حصے تھے اور ان میں ہونے والے پینلز میں 12 ماہرین نے اپنے اپنے مضامین پیش کیے۔ آئیے سنتے ہیں اس کانفرنس میں شرکت کرنے والے کچھ ماہرین کیا کہتے ہیں۔
ڈاکٹر دبیش آنند ہوں، میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوں پالیٹکس اینڈ انٹرنیشنل ریلیشن یونیورسٹی آف ویسٹ منسٹر میں۔ آج میں بول رہا تھا کشمیر اور انڈین آکوپیشن کے بارے میں۔ میں نے بولا کہ کس طرح سے ایک نوشن آف اسٹیٹ ہوڈ ہے انڈیا میں اور پاکستان اور چائنا میں، جہاں پر وہ انسان کو نہیں دیکھتے ہیں، بس دیش کو دیکھتے ہیں۔ بٹ ایسا دیش کو دیکھتے ہیں جہاں پہ انسان کا ہیومن رائٹس لے بھی لیا جائے تو میجورٹی لوگ کچھ بولتے نہیں ہیں۔ میرا آرگیومنٹ یہ تھا کہ ہمیں چیلنج کرنا ہے ایسے کانسیپٹ آف دیش کو جو انسان کو دباتا ہو اور ملٹری اور اسٹیٹ کو بڑھاتا ہو۔
میرا نام نتاشا کال ہے اور میں کتابیں لکھتی ہوں۔ ہمارا سیشن جو تھا جس میں ہم نے یہ بات کی کہ میں نے یہ کہا کہ کس طرح سے جو جمہوریت ہے، ڈیموکریسی ہے، وہ کیسے صرف نام کا ایک کنسیپٹ نہیں ہونا چاہیے جس میں صرف لوگ جائیں اور اپنا ووٹ دیں اور سوچیں کہ ڈیموکریسی ہے، کیونکہ ڈیموکریسی از اباؤٹ ریپرزنٹیشن۔ اور اب ہم اس سچویشن پہ پہنچے ہیں جہاں پچھلے 20 سال سے وہاں لوگ مر رہے ہیں، غائب ہو رہے ہیں۔ تو اس چیز کو رادر دین ایک قومی مسئلہ دیکھنے کے طرح یا صرف ریلیجن کے بیسس پہ دیکھنے کے جگہ، یہ کشمیریوں کی پرابلم ہے، چاہے وہ کوئی بھی کشمیری ہو، کہیں بھی ہو، کیونکہ ان کے رائٹس ریکگنائز نہیں ہوتے، ان کی آئیڈینٹی سپریس کی جاتی ہے۔
میرا نام طلعت بٹ ہے اور میں پاکستانی حل کشمیر کا رہنے والا ہوں اور سویڈن بیسڈ ہوں، ڈاکیومنٹری فلم میکر ہوں، اور اس وقت جو ویسٹ منسٹر میں کشمیر کا جو سیمینار ہو رہا ہے اس میں میں ایک ڈاکیومنٹری کا پرومو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ جو کشمیر کی جو سچویشن ہے اس کو تھوڑا سا بتائے گا۔ اس فلم میں میں نے دکھانے کی کوشش کی کہ والدہ جو ہے مقبول بٹ صاحب کی، جو 84 سال کی ہیں، وہ جدوجہد کر رہی ہیں، لکھ رہی ہیں، جتنی صوفی شرائنز ہیں وہاں پہ وہ منت مانگ رہی ہیں، دعا مانگ رہی ہیں، جو کہ صوفی ہماری کشمیری ٹریڈیشنز ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مقبول بٹ صاحب کی والدہ کے منہ سے کشمیر کی ہسٹری جو ہے بتائی جائے۔
میں نے اس کانفرنس کے آرگنائزر یا منتظمین سے پوچھا کہ یہ کانفرنس کرنے کا خیال ان کو کیوں آیا اور کیا انہیں لگتا ہے کہ ان کے مقاصد پورے ہوئے ہیں۔
یہ کانفرنس یونیورسٹی آف ویسٹ منسٹر اور یونیورسٹی آف وارک نے مل کے کیا ہے۔ میں ڈاکٹر دبیش آنند اور ڈاکٹر گولڈی اصوری نے مل کے یہ کیا ہے۔ ہمارا مقصد یہ تھا کہ جس طرح سے اکیڈیمی میں یہاں پر کشمیر کو جنرلی انڈیا پاکستان جو کانفلکٹ کے کانٹیکسٹ میں دیکھا جاتا ہے یہ زمین کے اوپر لڑائی ہے۔ ہم یہ آرگیو کرنا چاہ رہے تھے کہ یہاں پہ ہم کشمیریوں کی بات کریں، لوگوں کی بات کریں، انسان کی بات کر رہے ہیں۔ تو اس پورے کانفرنس کا مقصد صرف ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم برٹش پبلک کو اور وائڈر انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ یاد دلائیں کہ جب ہی ہم انڈیا پاکستان کی باتیں کرتے ہیں ہم کسی انسان ہم انسان لوگوں کی بات کر رہے ہیں، پیپل کی باتیں کر رہے ہیں، وہ پیپل کشمیریز ہیں اور کشمیریز کو ایک رائٹ ٹو سیلف ڈیٹرمنیشن ہے جہاں وہ ڈیسائیڈ کریں انہیں زندگی میں کیا چاہیے۔
آج سارا دن ہونے والی کشمیر کانفرنس میں کافی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اور مختلف موضوعوں پر دلچسپ بحث ہوئی۔
ایسی کوششیں دور بیٹھے لوگوں کو مسائل سمجھنے میں مدد دیتی ہیں. جہاں تک منتظمین کا تعلق ہے وہ تو مطمئن دکھائی دیتے ہیں. قندیل شام، بی بی سی نیوز، لندن.
اس کانفرنس سے ہماری ساتھی قندیل شام کافی متاثر ہوئی اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ کیوں نہ میں ان میں سے کچھ لوگوں کو اسٹوڈیوز میں لے آؤں جہاں کچھ ان کا حال سنیں اور کچھ کشمیر کی صورتحال. اور ایسا ہی ہوا، یہ لوگ کل ہمارے اسٹوڈیوز آئے. آئیے ان سے ملتے ہیں.
میرا نام ڈاکٹر نتاشا کول ہے، میں کتابیں لکھتی ہوں اور کشمیری ہوں.
میرا نام پرمینا آہنگر ہوں، میں اے پی ڈی پی ایسوسیشن پیرنٹس ڈسپیئر لوگوں پہ کام کر رہی ہوں.
میرا نام فہد شاہ ہے، میں کشمیر سے جرنلسٹ ہوں، میں ایک ڈیجیٹل میگزین کا ایڈیٹر ہوں، دا کشمیر والا.
اچھا پرمینا، میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا، اپنی کہانی سے، آپ کی کہانی سے. کیا کہانی ہے ذرا بتائیں گے ہمیں؟
میرا 90 سے میرا بیٹے سے اٹھایا سیکورٹی ایجنسی نے.
اچھا.
پھر پتہ نہیں کہاں رکھا، پھر میں نے بہت دور دھوپ کیا تو پھر ملا نہیں کبھی. پھر میں نے
کوئی خبر نہیں آئی،
نہیں کوئی خبر نہیں.
کیسے پتا ہے آپ کو سیکیورٹی ایجنسی؟
نہیں، گھر سے ہی اٹھایا. تین آفسر ہیں، نیشنل سیکورٹی گارڈ، تین آفسر ہیں، این ایل جی والے ہیں.
اچھا.
ان کو تین آفسر، کیپٹن کیٹوچ، کیپٹن دانوش، میجر گپتا ہے.
اچھا.
پھر بولا اس کا تھوڑا سا چوٹ آ گیا، وہ بی بی کنٹ ہاسپٹل میں. پھر میں ادھر گیا، پاس دیا، ایس پی کنٹرول روم نے پاس دیا، تو پھر ادھر تین بار گیا، تین بار دکھائی نہیں دیا.
اچھا.
پھر بار بار میں جاتی ہوں ان کے پاس، دھرنا دیتی، سڑک پر بھی بیٹھتی ہیں، تو اس نے کوئی ملاقات شلاقات کچھ نہیں دیا. پھر بعد میں ایس پی کنٹرول روم نے بولا تو جاؤ کورٹ میں. پھر میں نے کورٹ میں ریٹ پٹیشن دائر کیا.
اچھا.
91 میں کورٹ ریٹ پٹیشن کیا تو 92 اس کو انکوائری ہو گئی، تو پھر اس کو پروف ہو گیا، اس کو اٹھایا.
ٹھیک.
بعد میں نے کورٹ میں بھی کیس لڑا، 97 سے میرا کیس سینکشن کے لیے گیا ہوم منسٹر کے پاس، انہوں نے کوئی سینکشن نہیں دیا، انہوں نے فائل لکھایا. پھر 94 میں نے ایسوسیشن بنائی.
اچھا.
پھر میں خود گاؤں گاؤں گئی تو سب لوگ اکٹھے کیا تو یہ ایسوسیشن بنائی میں.
تو 20-22 برس کی یہ جدوجہد، ڈاکٹر نتاشا کیا وجہ ہے کہ اس سے وہ ہنگامہ کھڑا نہیں ہو رہا، نہ اس خطے میں نہ دنیا میں، جو ہونا چاہیے؟
کیونکہ انڈیا کی جو سرکار ہے ان کو کشمیریوں سے مطلب نہیں ہے، کشمیر کی زمین سے مطلب ہے. تو وہاں جو کشمیری رہ رہے ہیں ان کی جو پچھلے 20 سال سے جو حالت ہے وہ دیکھنے والا کوئی نہیں ہے. ہزاروں غائب ہو چکے ہیں، دسیوں ہزار مر چکے ہیں، اور اس کے بعد بھی ہندوستان کچھ نہیں کرتا اور دنیا بھی چپ رہتی ہے، کیونکہ ہندوستان ایک ڈیموکریسی دیکھی جاتی ہے. اور اب جس طرح کی نئی سرکار آئی ہے اس سے شاید یہ پرسیپشن جو ہے وہ اور ہی اسٹرانگ ہو جائے گا.
فہد، آپ کشمیر والا کے ایڈیٹر ہیں
جی،
کیا وجہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ اس طرح سے اٹھا نہیں ہے دنیا کے اندر، لاپتہ افراد کا معاملہ؟
جی، کوششیں تو ہو رہی ہے. اس میں ایک یہ بھی رول ہے کہ جو میڈیا کا رول ہوتا ہے، اگر آپ دیکھیں گے کہ جو انڈیا کا جو میڈیا ہے وہ اس ایشو کو اس حد تک نہیں لیتا جس حد تک اسے لینا چاہیے. باقی جو کانفلکٹس ہے دنیا میں ان کو بہت حد تک دکھایا جاتا ہے، لیکن کشمیر میں بھی وہی پرابلمز ہے. 10,000 کے قریب لوگ ڈسپیئرڈ ہے اور ہر مہینے یہ لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں، لیکن میڈیا کا جو رول ہے وہ بہت کم ہے. اس لیے جو بھی کوششیں یہ کر رہی ہے وہ اس حد تک نہیں، اس حد تک سکسیزفل نہیں ہو رہی ہے جس حد تک ہونی چاہیے تھی. اور یہ بھی ہے کہ انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ پوری کوشش کرتی ہے کہ اس آواز کو، اس پروٹیسٹ کو ہر حد تک دبایا جائے اور کشمیر تک ہی کنٹین رکھا جائے، اس کو باہر نہ جانے دے.
لیکن پروینہ، میڈیا کا ذکر ہو، انہوں نے کہا کہ یہ سیاسی مسئلہ بن چکا ہے، یہ انسانی حقوق کا مسئلہ ہی نہیں رہا. فہد کہہ رہے ہیں کہ یہ میڈیا نے اتنی توجہ نہیں دی، آپ کو کیا لگا؟
نہیں، کشمیر میں ہر مہینے 10 تاریخ کو پروٹیسٹ کر رہی، سارا میڈیا آتی ہے ہمارے پاس، روز یہ سنتا ہے، کوئی بھی گورنمنٹ آ گئی اس کان سے سنتا ہے، اس کان سے چھوڑتا، وہ کوئی توجہ نہیں دیتا اس کے. یہ کشمیر میں اہم پرابلم ہے. اگر 1,00,000 لوگ مر گیا ادھر، ان کی ڈیڈ باڈی ملی، ان کی ملگزار ہیں، ہمارے پاس نہ کوئی جیل ہے نہ کوئی ملگزار ہیں. ہم ترستے اپنے بچے کے لیے ڈھونڈ ڈھونڈ رہے ہیں، اتنا 24 سال ہو گیا.
ڈاکٹر نتاشا، پھر میں آپ کے پاس آؤں گا یہ پوچھنے کے لیے، آپ نے کہا کہ یہ مسئلہ سیاسی بن گیا ہے، یہ سیاست کا مسئلہ ہے، وہ صرف کشمیر کے علاقے کو دیکھتے ہیں، اس کا جغرافیہ دیکھتے ہیں، اس کے عوام کو نہیں دیکھتے ہیں. کشمیر سے باہر بھی یہی ہے، ہندوستان سے باہر، بھارت سے باہر بھی یہی حال ہے؟
بھارت سے باہر اس حد تک یا ہندوستان سے باہر یا دنیا میں کہیں پہ جہاں جہاں کانفلکٹ ہے صرف اسی طرح سے ہے. اوبویسلی پیلسٹائن میں اس طرح سے سچویشن ہے،
بلوچستان میں ہے،
بلوچستان میں اس طرح کی سچویشن ہے جہاں پہ صرف زمین کو دیکھا جاتا ہے اور سرکاروں کو اس طرح کے رائٹس اپنے آپ کو उन्होंने दिए हुए हैं, जैसे कश्मीर में इमरजेंसी पावर्स लागू हैं पिछले 24 साल तो हो गए कम से कम. इमरजेंसी पावर्स इमरजेंसी के लिए होते हैं. 24 साल तक अगर लोग बंदूक की शैडो में रह रहे हैं और उनकी जिंदगी हर रोज सिर्फ यही कर्फ्यू, लोगों का गायब होना, लोगों का मरना, इसी पे चल रही है, तो वो सरकार अपने आप को डेमोक्रेसी कैसे कह सकती है? और ये हमारा इंसानी तौर पर बनता है कि हम उनको ये दिखाएं, लेकिन देखने वाला कोई है नहीं, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं, फौज जो है, उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं. कॉन्फ्लिक्ट से उनको भी फायदा होता है वहां पे होने से. तो ये कहने वाला कौन है एक्सेप्ट फॉर परवीना जी की तरह के जो लोग हैं जो इसको एक इंसानी मामले की तरह से उठा रहे हैं. नहीं तो हिंदुस्तान में ये चीज कश्मीर के बारे में जो मेन स्ट्रीम जो मीडिया जो बताता है वो ये बताता ही नहीं है. इन जैसी कहानियों को हिंदुस्तान का मीडिया नहीं उठाता है, चाहे कश्मीर का मीडिया उठाए भी तो. और उनके जो पावर्स हैं, कानून उनके साथ है. अगर कानून ही आपका अगर बेगैरत है, जो इन्होंने जैसे कल कहा कि अगर कानून ही इस तरह का है तो फिर कौन इंसान की आवाज़ सुनने वाला कौन है? क्योंकि कानून तो
ठीक बिल्कुल. तो एक अरसे तक तो ये कहा जाता रहा कि क्योंकि पाकिस्तान वहाँ पर अपने जिहादी भेजता है, अपने जंगजू भेजता है वहाँ पर, तो इस वजह से भी भारत सरकार को जो है वो मदद मिलती है इस मामले को दबाने की. लेकिन वो सिलसिला तो काफ़ी अरसे से रुका हुआ है. फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा?
नहीं, देखिए, अगर हिंदुस्तान जो है बार बार कह रही है 2008 में जो मास प्रोटेस्ट हुए थे उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने ये कहा कि 2009 पीसफुल है, सब कुछ पीसफुल हो रहा है, टूरिज्म है, लेकिन फिर हालात कुछ ही साल के बाद फिर से बिगड़ जाते हैं. लेकिन जैसे अभी वो कहा जाता है, ऑफिशियल रिपोर्ट से है कि वहाँ पे कुछ ही रेबल्स है जो कि लड़ रहे हैं. तो फिर अगर कुछ ही रेबल्स है तो अगर सिचुएशन 90s से अब तक इतनी बदल गई है उस लिहाज से जहाँ से कि लड़ रहे हैं, तो इस तरफ से जो है कोई सिचुएशन बदली नहीं है. जो भी तादाद है फोर्सों की, जो भी फौजी है, वो वही है. वहाँ पे जो कानून लागू है, सख्त कानून, वो भी वही है. वहाँ पे इन जैसे केसेस जो है डिसअपीयर है या ह्यूमन राइट्स वायलेशंस है, उन पे कोई पैरवी नहीं हुई है कोर्ट में. फेक एनकाउंटर्स है, उन पे भी कुछ नहीं हुआ है. तो जो गवर्नमेंट की तरफ से जो है वहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्स ऐसा नहीं हुआ है जो कि पॉजिटिव लगे लोगों को कि हाँ चेंज हो रही है. चेंज जो है एक तरफ से ये हो रही है कि वो उस मोमेंट को कंटेन कर रहे हैं, उसको स्टॉप कर रहे हैं, रोक रहे, लेकिन अपने लिहाज से वो कोई ऐसी कोशिश नहीं कर रहे हैं जिससे कुछ हालात बदल जाए. हालात वैसे ही हैं.
अगर मैं आपसे पूछूं कि पिछले एक बरस में कितने लोग वहां पर लापता हुए हैं, आप आगाही और जिम्मेदारी के साथ क्या कहेंगे?
पिछले एक बरस में मैं ऐसे कोई नंबर,
आपने कहा ना कि सूरत हाल बदली नहीं है, मैं एक अंदाजा लेने की कोशिश कर रहा हूं. समझिए, मैं बहुत कम इल्म हूँ इस मामले के अंदर
जी,
मेरी मदद कीजिए जरा से.
लेकिन ये ऐसा है ना कि हम ऐसे इसको नंबर्स और ऐसे इसको ब्लैक एंड वाइट नहीं देख, ऐसे ये इतना क्लियर नहीं है कि हम इसको ऐसे देख सकेंगे. ये एक स्ट्रैटेजिक रोल है गवर्नमेंट का जो वहाँ पे चल रहा है. अच्छा. मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो इस साल के पहले चार महीने थे उसमें 56 लोग मारे गए, तो किस हद तक हालात पीसफुल है. उनमें से कुछ लोग सिविलियंस थे, कुछ लोग मिलिटेंट्स थे, कुछ लोग आर्मी के थे, और इतने अटैक्स हुए इलेक्शन से पहले, तो हालात वैसे नहीं है. अगर ये हो रहा है कि जो जंगजू है वो कम हो रहे हैं, लेकिन फौज जो है वो कम नहीं हो रही है. फौज की तरफ से वही चीज़ें हो रही है जो 90s में हो रही थी. अरेस्ट हो रही है, लोगों को जेल में डाला जा रहा है, प्रोटेस्ट जो है उनको रोका जा रहा है हर तरीके से. जो छोटे छोटे बच्चे जो है वो इवन अब कुछ भी वो करे तो उनको भी पकड़ा जाता है.
परवीना, आप मुझे ये बता सकती हैं कि भारत के अंदर जो दूसरी तंजीमें हैं जो आपकी तरह इंसानी हकूक की लड़ाई लड़ रही हैं, उनसे आपको क्या मदद मिली अभी तक?
मैं सारा लोग उधर सपोर्ट कर रही है, कोई भी मेरे को सपोर्ट कर रही है. कश्मीर में अहम प्रॉब्लम है.
अच्छा.
हम कोर्ट इंसाफ का घर, मैंने कल भी बोला, उधर इंसाफ का, उधर कोई इंसाफ नहीं मिला. जय साहब को ताकत नहीं फैसला देने के लिए.
अच्छा.
उधर कोई इंसाफ नहीं कोर्ट में लिए. कोर्ट में पेंडिंग रखा, अक्सर ये केस पेंडिंग रखा, इनको कोई फैसला नहीं देता. फिर खाली स्टेट होम राइट्स बनाया फारूक अब्दुल्ला ने, फिर उधर लाख रुपए देता और बोलता नौकरी नौकरी वोकरी कुछ है. हमको ना पैसे की ज़रूरत है ना नौकरी की ज़रूरत, खाली बच्चे की ज़रूरत है. हमारी बच्चे उठाए रखा है, तड़प है, कहाँ हैं, किस साल में, आज इतना साल हो गया, अब 24 साल हो गया. मैं नहीं छोड़ूंगा, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं लड़ूंगा.
तो क्या कहेंगी डॉक्टर नताशा? आप अपने फ़लस्तीन का जिक्र किया, मैंने बलूचिस्तान का जिक्र किया, जहाँ पर भी ये मामले हैं, इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हैं, ये डिसअपीयर्ड लोगों का, लापता लोगों का मामला चलता रहता है. क्या ख्याल है, क्या हो जो ये मामला रुक सके?
Well, सबसे ज़्यादा तो अवेयरनेस की ज़रूरत होगी क्योंकि ये पिछले 100 साल में ही आया है ये मामला. ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नाजीज जो करते थे तब से शुरू हुआ है और अब स्पेशली जब से 9/11 हुआ, वॉर ऑन टेरर हुआ, एक्स्ट्रॉर्डनरी रेंडिशन के नाम पे भी कई लोग गायब किए गए, तो तब से ये चीज़ एक से जनरल ह्यूमन राइट्स का इशू है जहाँ पे हमें आवाज़ उठाते रहनी होगी. और कुछ हद तक, जैसे कि कल परवीना जी ने भी कहा कि कुछ हद तक अगर हम आवाज़ उठाते रहें तो इतना आसानी से वो नहीं कर सकते. शायद फिर भी वो करते जाएंगे पर पिछले कुछ सालों में उतनी आसानी नहीं कर सकते जितनी आसानी से 90s में करते थे जैसे कि. तो एक तो वो प्रॉब्लम है. दूसरे सरकारों की आपस में जब रिलेशंस थोड़ी बेटर होंगी, चाहे ट्रेड से हो, जैसे अब इंडिया पाकिस्तान रिसेंटली ये लोग मिले दोनों के प्राइम मिनिस्टर्स, तो हो सकता है ट्रेड से सिचुएशन इंप्रूव हो, तो एट सम पॉइंट हो सकता है कि ये इश्यूज भी एजेंडा पे उतने कॉन्फ्लिक्ट के तरह से नहीं, आई मीन उस खराब तरह से नहीं आए, पर रिजोल्यूशन के को मद्देनजर रखते हुए ह्यूमन राइट्स के तौर पर ये उभरे, ये एक ह्यूमन राइट्स इशू बनकर उभरे.
कश्मीर के लापता अफराद की आवाज़ BBC उर्दू पर. साफ जाहिर है कि ये मामला किसी एक रियासत का नहीं बल्कि इंसानी हकूक का है. BBC Urdu.com पर इसी मौजू पर एक मज़मून कुछ मैं पढ़ता हूँ, बाकी आप खुद पढ़िएगा, लेकिन पढ़िएगा ज़रूर. साबिक पुलिस मैन की तस्वीर लगी है जिसके नीचे लिखा है कि 30 साल गुजर चुके हैं. भारतीय फ़ौज ने 1984 में सिखों के मुकदस मकाम गोल्डन टेम्पल पर हमला किया था. इस हमले के नतीजे में बहुत से लोग हलाक और सैकड़ों ऐसे लापता हुए कि अब तक उनकी कोई खबर ना मिली. BBC Urdu.com पर यह मजमून अब से थोड़ी ही देर पहले शाया किया गया है. सरबीन, आप BBC Urdu सर्वे से सुन रहे हैं.
सब सुनने वालों को आरिफ वकार का सलाम पहुंचे
और मैं हूं शहपारा सलीम, मेरा भी आदाब कबूल कीजिए.
प्रोग्राम आपका खत मिला में एक साहब ने पहले तो मशहूर मिसरा दागा के लेके रिश्वत फंस गया है, दे के रिश्वत छूट जा, और फिर कहा कि जब तक माशरे के सिक्का राजुल वक्त का खात्मा नहीं होता, मजबूत तब्दीली की उम्मीद रखना अहमकों की जन्नत में रहना है.
मोहम्मद तुफैल कहते हैं, यहूद नसारा के बारे में आपने दिफाई कॉलम लिखकर मगरबी आकाओं का हक नमक अदा कर दिया.
आप भी सवाल करें और अपनी राय दें. हम इसे एतवार को सैरबीन और पीर को जहानुमा में नशर करते हैं.
पाकिस्तान में हमारा पता है पोस्ट बॉक्स 3101 इस्लामाबाद. भारत में हमारा पता है पोस्ट बॉक्स 3035 दिल्ली. और ईमेल के लिए हमारा एड्रेस है urdu@bbc.co.uk.
चापारा सलीम और आरिफ वकार को इजाजत दीजिए.
शहबारा सलीम और आरिफ वकार को ज़रूर इजाज़त दीजिए, लेकिन हमें अपनी राय देना ना भूलिएगा. पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला शांगला में 2 कमसिन बच्चियों को वनी करार देने पर पुलिस ने 2 पेशमामों समेत जिरगे के 19 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है. BBC Urdu.com की रिपोर्ट, असद अली की ज़बानी.
इलाके में 2 खानदानों में सुलह की खातिर जिरगे के ज़रिए बतौर जुर्माना लड़कियाँ दिए जाने के वाकयात में इजाफा हो रहा है. हुकाम के मुताबिक हालिया कुछ दिनों में सवात और शांगला में 8 बच्चियां वनी करार दी गई हैं. वाजे रहे कि मकामी जबान में वनी को सवारा कहते हैं. ज़िला शांगला के इलाके चकेसर में 2 खानदानों के तनाज़े पर जिरगे के फैसले के मुताबिक 6 साला लड़की सिदरा और 7 साला नूरजहां को वनी करार दिया गया. पुलिस स्टेशन चकेसर के मुहर्रर सैयद अहमद ने BBC को बताया कि मोहब्बत अली नामी एक शख्स शहनाज बीबी को शादी की गर्ज से भगा कर ले गया था, जिस पर दोनों खानदानों के दरमियान तनाज़ा पैदा हो गया, जिसे ख़त्म करने के लिए इलाके के मकामी जिरगे और पेश इमामों ने मोहब्बत खान की 2 कमसन बहनों को वनी के तौर पर मुखालिफ फरीक को देने का फ़ैसला सुनाया. तहम पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पेश इमामों समेत जिरगे के 19 अफराद को गिरफ्तार कर लिया. वाज़े रहे कि कुछ अर्सा पहले सवात के इलाके कलाम और मदीन में 4 और मट्टा में 1 बच्ची को वनी करार दिया गया था. मुख्तलिफ इलाकों में हालिया दिनों में ख़ानदानी दुश्मनियों के खात्मे के लिए कम उम्र लड़कियों की फरीके मुखालिफ के मर्दों से शादी करा देने के वाकयात कसरत से सामने आ रहे हैं. आम तौर पर वनी करार दी जाने वाली बच्चियों का ताल्लुक गरीब घरानों से होता है, जिनके वालदैन के पास नुकसान के अजाले के लिए नकद रकम मौजूद नहीं होती और उन्हें ना चाहते हुए भी जिरगे के फैसले मानने पड़ते हैं. सवात की पहली खातून वकील साइमा अनवर ने इस बारे में बताया कि मुल्क में वनी की इस फरसूदा और घनौनी रस्म के खिलाफ कानून मौजूद है जो 16 साल से कम उम्र की लड़कियों की ज़बरदस्ती शादी या वनी के खिलाफ है. कुछ अर्सा कबल इस कानून में तरामीम भी की गई हैं, जिसके तहत वनी में मुलव्वस अफराद को 10 साल कैद या 10 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई जा सकती है, लेकिन इसके बावजूद ये रस्म एक संगीन समाजी बुराई के तौर पर माशरे में मौजूद है.
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنا رہے تھے اسد علی۔ انڈیا میں پولیس کا کہنا ہے کہ شمال مشرقی ریاست میگھالیہ میں علیحدگی پسندوں نے خاتون کو ریپ کرنے کی کوشش کی اور جب اس نے مزاحمت کی تو اسے سر میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ گزشتہ ہفتے اتر پردیش کے بدایوں ضلع میں دو لڑکیوں کو ریپ کے بعد قتل کر دیا گیا تھا۔ اس پس منظر میں یو این کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے اپیل کی ہے کہ ایسے واقعات کو روکنے کے لیے فوری اور سخت کارروائی کی جانی چاہیے۔ دلی سے سہیل علی۔
گزشتہ ہفتے جب بدایوں میں پسماندہ طبقات سے تعلق رکھنے والی دو کم سن لڑکیوں کو ریپ کے بعد ایک پیڑ سے لٹکا کر قتل کیا گیا تو ریاست میں سماجوادی پارٹی کی حکومت، حزب اختلاف اور سماجی کارکنوں کے درمیان خواتین کی سیکیورٹی پر بحث چھڑ گئی۔ اب اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے بدایوں کے واقعے کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ جنسی تشدد کے خلاف سخت کارروائی کی جانی چاہیے اور معاشرے کو اس تباہ کن رویے کو مسترد کرنا ہوگا کہ لڑکوں سے غلطی ہو جاتی ہے۔ اتر پردیش میں پیر کو مبینہ طور پر ایک ایڈیشنل سول جج کو ریپ کرنے کی کوشش کی گئی، جبکہ پولیس کا کہنا ہے کہ میگھالیہ میں جس خاتون کو قتل کیا گیا ہے وہ چار بچوں کی ماں تھی اور ریپ کے خلاف مزاحمت کر رہی تھی۔ وفاقی نائب وزیر داخلہ کیرین ریجیجو نے کہا کہ حکومت کو جنسی تشدد کے واقعات پر تشویش تو ہے لیکن امن و قانون ریاستی حکومت کے دائرہ اختیار میں آتا ہے۔
بہت چنتا کا وشے ہے کیونکہ یہ ہمارا آدھین نہیں ہے، راجیہ سرکار کو دیکھنا ہے، لیکن گرہ منترالے کوئی بھی اس طرح کا گھٹنائیں کہیں بھی ہوتا ہے دیش میں تو وہ تو ہم کو کنسرن تو ہوتا ہے لیکن اس کا کارروائی۔
لیکن ریاست میں سماجوادی پارٹی کی حکومت کا دعویٰ ہے کہ ریپ کے واقعات کے لیے ٹی وی اور میگزین بھی ذمہ دار ہیں۔ پارٹی کے جنرل سیکرٹری رام گوپال یادو،
جس طرح کے سماچار پتر پترکاؤں میں چتر چھپتے ہیں، جس طرح کی بلگریٹی، آبسینٹی اور وائلنس ٹیلی ویژن چینلز میں دکھائی جاتی ہے، اس پہ جب تک انکش نہیں لگے گا تب تک ہندوستان کی کسی بھی راجیہ کی کوئی سرکار پوری طرح سے اس طرح کی گھٹناؤں کو نہیں روک سکتی۔
جواب میں بی جے پی کی ترجمان مختار عباس نقوی نے کہا،
یادو جی کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جب سے ان کی سرکار آئی ہے تب سے اتر پردیش کے حالت بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ میڈیا سے جھگڑا کر کے، میڈیا پر آروپ لگا کر کے آپ کہیں نہ کہیں ایسی طاقتوں کو اور مضبوطی دے رہے ہیں، ان کے منوبل کو بڑھا رہے ہیں جو کہ بے خوف ہو کر کے اراجکتا کو انجام دے رہے ہیں۔
بدایوں کے ریپ کیس کے بعد حکومت اتر پردیش کی مشکلات بڑھی ہیں۔ ریاست کے نوجوان وزیر اعلیٰ اکھیلیش یادو نے تو یہاں تک کہا کہ آپ گوگل کر کے دیکھیے، ایسے واقعات دوسری ریاستوں میں بھی ہوتے ہیں، پھر آپ کو صرف یو پی ہی کیوں نظر آتا ہے؟
بنگلور میں گھٹنا ہوئی، کیا نیشنل چینلوں پہ دکھایا گیا جس طریقے سے اتر پردیش کی گھٹنا کو دکھایا گیا؟ مدھیہ پردیش میں لگاتار گھٹنائیں ہو رہی ہیں تو اتر پردیش ہی دکھائی دے رہا ہے، اتر پردیش جان بوجھ کر کے دکھائی دے رہا ہے۔
لیکن سماجی کارکنوں کا کہنا ہے کہ سوال صرف یو پی یا میگھالیہ کا نہیں ہے، یہ پورے ملک میں خواتین کی سیکیورٹی کا سوال ہے جس کے لیے وفاقی اور ریاستی حکومتوں کو مل کر کارروائی کرنی ہوگی، ورنہ وہی ہوگا جو دلی کے بس گینگ ریپ کیس کے بعد ہوا تھا۔ ایک لڑکی کی کہانی تو سب نے سنی اور اسے انصاف بھی ملا، لیکن باقی درد بھری داستانوں پر کسی کی نظر نہیں جائے گی۔ سہیل حلیم، بی بی سی دلی۔
خواتین کے بارے میں ہم اپنے رویوں کو بہتر کیسے بنا سکتے ہیں، ہمیں اس پر اپنی رائے ضرور بھیجیے گا۔ اور اب کچھ خبریں آپ کی صحت سے متعلق۔ اسلام آباد میں طبی سہولیات کی قومی وزارت نے 5 سالوں کے لیے حفاظتی ٹیکوں کے منصوبے کا اعلان کیا ہے۔ عمر شمسی کی رپورٹ۔
طبی سہولیات کی وزیر مملکت ساحرہ افضل تارر نے اس نئے منصوبے کی رونمائی کی تقریب میں بتایا کہ اس کے ذریعے زیادہ سے زیادہ بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگائے جائیں گے، ویکسین کے بارے میں عام لوگوں کے تاثرات کو بہتر کیا جائے گا اور نئی ویکسین متعارف کروائی جائیں گی جیسے کہ روٹا اور پی سی وی۔ یہ منصوبہ وفاقی اور صوبوں کی حکومتوں اور غیر سرکاری تنظیموں کے ساتھ مل کر بنایا گیا ہے۔ تقریب میں صوبوں کے وزارت صحت کے نمائندے اور عالمی ادارہ صحت کے خطے کے ڈائریکٹر نے بھی شرکت کی۔ وزیر مملکت ساحرہ افضل تارر نے تقریب کے دوران صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بہت عرصے بعد حفاظتی ٹیکوں کے پروگرام کو وفاق نے اپنے ہاتھوں میں لیا ہے تاکہ منظم طریقے سے اس کے لیے وسائل اور اہداف کی نگرانی کی جائے۔
اس وقت روٹین ایمیونائزیشن میں ہم کروڑوں روپیہ لگا رہے ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں تو جو کوریج ریٹ ہے وہ بہت سارے صوبوں کا تسلی بخش نہیں ہے اور اس میں بہت زیادہ ضرورت ہے بہتری کی۔ سو ہم نے درخواست کی ہے ان سے اور مل کے ہم ایک ایسا میکانزم بنائیں گے فیڈرل لیول پہ کہ جس میں اکاؤنٹیبلٹی ہوگی اور مانیٹرنگ ہوگی۔
انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان میں نوزائیدہ بچوں کی شرح اموات عالمی سطح پر زیادہ ہیں۔
اب سب جانتے ہیں کہ انفنٹ مورٹیلٹی ریٹ جو کہ 1 سے 5 سال کی عمر تک کے بچوں کا ہے وہ پاکستان میں ون آف دا ہائیسٹ ہے۔ روزانہ 600 بچہ پاکستان میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے صرف اس لیے کہ اس میں قوت مدافعت نہیں ہوتی اور اس کو وہ یہ حفاظتی ٹیکے نہیں لگتے۔
انہوں نے بتایا کہ ویکسین کے استعمال کی نگرانی صوبوں کے ساتھ مل کر وفاقی سطح پر کی جائے گی
اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ بجٹ سیشن کے دوران ہی ایک دفعہ WHO کی ٹیم بھی آ رہی ہے اور صوبوں کے ساتھ مل کے ہم فیڈرل لیول پہ ایسا میکنزم بنائیں گے۔ پہلے بھی ایک دفعہ میں نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ اس وقت جو ہم نے ویکسین ٹریکنگ کا سسٹم بنایا ہے اس میں ہمیں حیران کن چیزیں سامنے آئی ہیں۔ کئی ایسے بھی اضلاع ہیں پاکستان کے کہ جہاں ویکسین کی جو ویسٹیج ہے دیٹ از اپ ٹو 60%۔ اسپیشلی جو ٹیٹنس کے انجیکشنز جو پریگننٹ ویمن کو لگتے ہیں اس میں شرح بہت زیادہ ہے۔
خیال رہے کہ گزشتہ کچھ سالوں میں پاکستان میں پولیو کے کیسز میں اضافہ ہوا ہے جبکہ خسرہ کی وجہ سے سینکڑوں بچوں کی اموات پیش آئی ہے۔ امبر شمسی، BBC، اسلام آباد۔
سن 2012 میں پوری دنیا میں 1,80,00,000 افراد مرتے وقت غیر ضروری درد میں مبتلا تھے۔ کیوں؟ ٹیولپ مازومدار کی رپورٹ کا خلاصہ شمالہ خان کی زبانی۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ زیادہ تر ترقی پذیر ممالک میں عمومی طور پر درد کش ادویات دستیاب نہیں ہیں۔ اعداد و شمار میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ، برطانیہ، ناروے، آسٹریا اور آسٹریلیا میں درد سے نمٹنے کی سہولیات بہترین ہیں، جبکہ پاکستان، مصر، ایتھوپیا، افغانستان اور موزمبیق میں اس کی صورتحال ناگفتہ ہے۔ ایتھوپیا میں کینسر کے بعض مریض درد سے بچنے کے لیے ٹرک کے سامنے کود کر خودکشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ صرف سن 2012 میں 1,80,00,000 افراد مرتے وقت غیر ضروری درد میں مبتلا تھے۔ یہ اموات زیادہ تر ترقی پذیر ممالک میں پیش آئیں۔ عالمی سطح پر درد کے تدارک کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کے اتحاد WPCA نے کہا ہے کہ اس مسئلے کی ایک وجہ حکومت کی جانب سے مورفین جیسی درد کش دوا تک رسائی حاصل نہ ہونا ہے۔ جان انڈروڈ برطانیہ میں ڈیتھ کیفیز کے سربراہ ہیں، جہاں لوگ چائے پیتے اور کیک کھاتے ہوئے موت اور مرنے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایسے کیفیز سوئٹزرلینڈ میں بنے، جن کا مقصد موت کے ارد گرد کے مسائل اور ان کے بارے میں شعور کو بلند کرنا تھا۔ جان انڈروڈ نے BBC کو بتایا کہ مغرب میں لوگ اس بارے میں بحث کرتے ہوئے کافی پرسکون ہوتے ہیں۔
یہاں اکثر دوسری جنگ عظیم کے بعد پیدا ہونے والے افراد آتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ موت اور مرنے کے بارے میں ایک سماجی تبدیلی آئی ہے۔ جنگ کے بعد جنم لینے والے ان افراد کی آبادی اپنی زندگی کے آخری ایام گزار رہے ہیں، اور یہی لوگ یہ سماجی تبدیلی لائے ہیں۔ یہ وہ نسل ہے جسے زندگی بھر اعلیٰ دیکھ بھال ملی، اور میرا نہیں خیال کہ وہ زندگی کے اختتام پر غیر معیاری دیکھ بھال قبول کریں گے۔
افریقی ملک یوگینڈا میں بھی درد میں تخفیف کے لیے ایک مہم شروع کی گئی ہے۔ ڈاکٹر این میری مین یوگینڈا میں چیریٹی ہاسپس افریقہ کی سربراہ ہیں، جہاں 1993 میں انہوں نے پیلیٹیو کیئر یا درد کم کرنے والی دوائیاں متعارف کروائیں۔ انہوں نے BBC کو بتایا کہ حکومتوں اور طبی عملے کو تربیت دینے سے مورفین کے استعمال کے بارے میں نظریات کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔
جب ہم مریض کو مورفین دینے جاتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ان پر رحم کر کے انہیں قتل کر رہے ہیں، خاص طور پر جب وہ اس بارے میں جانتے نہ ہوں۔ لیکن اس رویے میں سن 1994 سے تبدیلی آنا شروع ہوئی، جب ہم نے انڈر گریجویٹ اور میڈیکل کے طلباء سمیت ہر مستند ڈاکٹر کو اس کے بارے میں تربیت دینا شروع کی، اور اس کا بہت بڑا اثر پڑا خود یوگینڈا میں بھی۔
مورفین سستی ہوتی ہے اور یہ افغانستان میں پیدا ہونے والی خام افیون سے بنائی جاتی ہے۔ یہ عالمی سطح پر محدود طور پر دی جانے والی دوا ہے، اور اس کی فراہمی کے لیے بین الاقوامی نارکوٹک بورڈ کو سالانہ آرڈر دیا جاتا ہے، لیکن بہت سے ممالک اس کا مناسب آرڈر نہیں دیتے۔ افغانستان اور لیبیا جیسے بعض ممالک میں درد رفع کرنے کے لیے کوئی دوا نہیں دی جاتی۔ BBC کو دستیاب اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں 3.5 لاکھ افراد کو سن 2012 میں اس طرح کے علاج کی ضرورت تھی، لیکن صرف 300 افراد کو ہی یہ سہولت دستیاب ہو سکی۔ WPCA کے ڈاکٹر اسٹیون کارنر کا کہنا ہے کہ اسے بہت سی وجوہات کے سبب آسانی سے دستیاب نہیں کرایا جاتا، کیونکہ یہ دوا نشہ آور ہے۔
انہوں نے کہا کہ ڈاکٹروں کے مزاج میں بھی اس کے تعلق سے تبدیلی کی ضرورت ہے اور زیادہ تر ترقی پذیر ممالک میں ڈاکٹروں کو درد کے تدارک اور دوا کے استعمال کی تربیت نہیں دی جاتی. بعض لوگ نشے کی لت اور دوا کے خطرناک ذیلی اثرات کی وجہ سے بھی اسے مریضوں کو نہیں دیتے. انہوں نے کہا کہ آپ قانون اور ضابطے تو بدل سکتے ہیں لیکن اگر مزاج نہیں بدلتا تو کوئی فائدہ نہیں.
خبروں کا خلاصہ آنے کو ہے لیکن لندن میں ایڈیٹر ہنی علی، پروڈیوسر نصرت جہاں اور اسٹوڈیو مینیجر گیری کراسبی اور اسرار الحق کے ساتھ ہمیں اجازت. شب بخیر.
پولیس کی حراست میں لندن کے ہسپتال میں داخل ایم کیو ایم کے رہنما الطاف حسین کی میڈیکل رپورٹ میں ان کا شوگر لیول معمول سے زیادہ بتایا گیا ہے. ان کی گرفتاری کے بعد سے پاکستان میں کراچی سمیت صوبہ سندھ کے کئی شہروں میں کاروبار زندگی شدید متاثر ہے اور ایم کیو ایم کے کارکنوں کے دھرنے جاری ہیں. قلعدم تحریک طالبان پاکستان نے آج صبح اسلام آباد کے نواح میں سیکیورٹی فورسز کی ایک گاڑی پر خودکش حملے اور باجوڑ ایجنسی کی سرحدی چوکیوں پر حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے. تنظیم نے دھمکی دی ہے کہ اس کے خلاف فوجی کاروائیاں جاری رہنے تک ایسے حملے ہوتے رہیں گے. پاکستان میں لاہور کی پولیس نے فرزانہ پروین کے قتل کے سلسلے میں ان کے بھائیوں سمیت مزید 3 افراد کو گرفتار کیا ہے. فرزانہ پروین کو پسند کی شادی کرنے پر ان کے عزیزوں نے گزشتہ ہفتے لاہور ہائی کورٹ کے سامنے اینٹیں مار کر ہلاک کر دیا تھا. یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے.